اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین و دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایام ولادت با سعادت منجی بشریت، امید مستضعفین جہان، وہ کہ جس کے انتظار میں تمام کائنات ہے، تمام بشریت ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے انتظار میں ہے، تمام انبیاء جس کے انتظار میں ہیں، جس کے انتظار میں اولیاء الہی ہیں، وہ کہ جو بقیت اللہ ہے، وہ کہ جس کے آنے سے تمام دنیا اپنے اس اوج اور کمال پہ پہنچے گی، وہ کہ جو پرچم توحید کو لے کے آئے گا، وہ کہ جو پرچم عدل کو دنیا میں نصب کرے گا، وہ کہ جو ان تمام آرزوؤں کو جو تمام انبیاء کی آرزوئیں تھیں ان کو پورا کرے گا، وہ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بہترین ذخیرہ ہے اور وہ بہترین خزانہ کہ جو اللہ نے اپنی انسانیت اور تمام کائنات کے لیے جس کو محفوظ کر کے رکھا، وہ کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ ان اس بابرکت ایام اور اس بابرکت ولادت کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے آن حیدر علوی صاحب موجود ہیں، قبلہ آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان ایام کی اور خصوصاً اس ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جزاک اللہ، پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں بھی اس ولادت باسعادت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ، امام زمانہ اور خود امام کی جو شناخت ہے وہ بہت ایک اہم امر ہے، جس طرح سے ہم لوگوں نے کہا کہ امام جو ہیں وہ در حقیقت خدا کا وہ بقیت اللہ ہے، خدا کا وہ خزانہ ہے، اور اسی طرح سے تمام انبیاء کی آرزو ہیں۔ تو اس امام کی جو شناخت ہے اور وقت کے امام کی جو شناخت ہے، جس طرح سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتت الجاہلیہ، اس قدر اہم ہے اس امام کی شناخت اور اس امام کے ساتھ محبت اور عشق۔ تو یہ اس شناخت سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر خدا جو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، تو گویا اس نے جو زندگی کی ہے وہ زندگی بھی موت کی مانند ہے، اور وہ در حقیقت جاہلیت کی موت ہے اور اس میں کوئی زندگی کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس جو حدیث ہے اس کی روشنی میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شناخت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم لوگ امام کو پہچان لیں، مثلا ان کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، جیسے ان کی والدہ گرامی کو پہچانا جاتا ہے، یا کہاں پہ وہ رہتے ہیں؟ اور اسی زمنے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے شبہات بھی آج ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے اس کو محسوس کرتے ہیں، تو اس شناخت سے کیا مراد ہے؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیے، ایک جانب یوں ہے کہ ہم دعائے معرفت میں یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، ہمیں اپنے ولی کی معرفت عطا فرما، اپنے امام کی معرفت عطا فرما، اور اگر تو نے ہمیں اپنے ولی اور اپنے امام کی معرفت عطا نہ کی تو ضلال تو عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر خدا کی معرفت نہ نصیب ہو تو دعائے معرفت کے مطابق رسول کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور اگر رسول کی معرفت نصیب نہ ہو تو امام کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور اگر امام کی معرفت نصیب نہ ہو تو انسان اپنے دین سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے جو حدیث آپ نے فرمائی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتا جاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے۔ اچھا، مہدویت کا عقیدہ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو صرف شیعہ سے مختص نہیں ہے بلکہ اہل سنت میں بھی یہ عقیدہ ہے، بلکہ صرف اسلام سے مختص نہیں ہے بلکہ منجی کا جو عقیدہ ہے وہ تقریباً تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے اور تمام ادیان اور ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی تشیع کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ تشیع کے باقی سب جگہ پہ امام مہدی جو ہے وہ کوئی معین ذات نہیں ہے، ایک مبہم ہے، ایک ابہام ہے، ایک کانسیپٹ ہے لیکن کوئی معین ذات نہیں ہے. لیکن تشیع کے ہاں امام مہدی جو ہے وہ ایک معین ذات ہے. ایک دوسرا تشیع جو ہے ایک حی و زندہ امام کی جو ہے اس پہ عقیدہ رکھتی ہے، اس کی امامت پہ عقیدہ رکھتی ہے. یہ تشیع کے ہاں ایک تشیع کا طرح امتیاز ہے کہ جو باقی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، کہ امام زمان ہمارے لیے معین ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں ان کی ماں، ان کے باپ کے نام کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ، ان کے القاب کے ساتھ، ان کی خصوصیات کے ساتھ، اور ایک ایسی شخصیت کے جو خارج میں وجود رکھتی ہے اس شخصیت پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایک تشیع کا جو ہے وہ طرح امتیاز ہے. لیکن دیکھیے جاہلیت کی موت کیا تھی ذرا کی، جاہلیت کی موت ایک شرک سے آلودہ زندگی تھی، جاہلیت کی زندگی، اور پھر وہ موت بھی جو ہے وہ ایسی موت تھی کہ جو ایمان پر موت نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ وہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور وہ وصیت ہے جو حضرت ابراہیم کی اور حضرت یعقوب کی جو پہلے سپارے کے بالکل آخر میں ہے، وہ وصیت کیا تھی کہ تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان مرو. یعنی اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرتے تھے، اور ان کی جو زندگی تھی وہ ساری شرک سے بھری ہوئی زندگی تھی. تو دیکھیے شرک جو ہے وہ کیسا شرک تھا، کیوں شرک تھا؟ دیکھیے یہ جو شیطان جو راندہ درگاہ الہی ہوا ہے، شیطان کب سے راندہ درگاہ الہی ہوا ہے؟ آیا وہ خدا کی الوہیت میں شرک کرتا تھا، کہتا تھا کہ خدا معبود نہیں ہے؟ آیا وہ اس چیز میں شرک کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ خدا خالق نہیں ہے؟ آیا وہ خدا کی ربوبیت تقوینی میں شرک کرتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ خدا کے وجود کو بھی مانتا تھا، خدا کی الوہیت میں بھی شرک قرار نہیں دیا اس نے، شریک کسی کو قرار نہیں دیا. خدا کی ربوبیت تقوینی میں بھی اس نے کسی کو شریک قرار نہیں دیا، خدا کی خالقیت میں بھی. اور اسے معلوم تھا کہ ربوبیت تقوینی خدا کے پاس ہی ہے، اسی لیے خدا ہی سے مہلت مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے قیامت تک کی زندگی دے. اسے معلوم ہے کہ اگر خدا زندگی نہیں دے گا تو قیامت تک کی زندگی نہیں ملے گی. یہ اس کے اعتقاد اور عقیدہ جو ہے اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے معلوم ہے، اسے کا عقیدہ ہے. لیکن کس چیز کا اس نے انکار کیا؟ اس نے انکار کیا خدا کی ربوبیت تشریعی کا، کہ کم از کم کسی جگہ پہ آ کر میری مرضی بھی چل سکتی ہے خدا کی مرضی کے مقابلے میں، چاہے تمام مقامات پر نہ چلے، کسی ایک مقام پر میری مرضی چلے گی. اور یہاں سے وہ راندہ درگاہ الہی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو جاہلیت کی موت تھی، جاہلیت جو آپ دیکھیے وہ خدا کو خالق بھی مانتے تھے، خدا کو معبود بھی مانتے تھے، خدا کو اس کے وجود کے بھی قائل تھے، لیکن کس چیز کے قائل نہیں تھے. ان کی مشکل ربوبیت الہی میں تھی، اور وہ بھی ربوبیت تشریعی الہی میں بھی ان کی جو ہے وہ مشکل تھی. تو یہ جو خدا کے ساتھ شرک ہے وہ باعث بنتا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے انسان. اچھا، اب اگر کسی مقام پہ آ کے خدا نے جو تشریح ربوبیت ہے، اس تشریح ربوبیت کے جو مظاہر ہیں اور اس تشریح ربوبیت کے ذیل میں جو چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک چیز آتی ہے قانون، وہ احکام جو خدا نے نازل کیے ہیں ان احکام پر عمل کرنا. دوسری چیز آتی ہے، دوسری ایک ذات ہے جو ان احکام کو نافذ کرنے والی ذات ہے. یہ دونوں ربوبیت تشریح الہی کے ذیل میں آتے ہیں. اگر قانون کو نہیں مانا تو بھی ربوبیت تشریح کا انکار ہو جائے گا، اگر اس ذات کو نہیں مانا تو کہ جس نے نفاذ کرنا تو بھی ربوبیت تشریح الہی ہو جائے گا، اور یہ موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہو جائے گی. یہ سمجھ لینا کہ پہلا مرحلہ سمجھ آ گیا کہ معرفت امام کے بغیر موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت کیوں ہے. اب معرفت کیا ہے؟ معرفت آیا صرف اس حد تک کہ جس طرح ایک آئیڈینٹی کارڈ پہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، یا مثال کے طور پہ بعض دفعہ والدہ کا نام کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو اتنا جان لینا آیا امام کی یہ معرفت ہے، یا اس سے زیادہ کچھ صفات بھی امام کی جان لینا یہ معرفت ہے؟ نہیں، معرفت صرف یہ نہیں ہے. معرفت میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حق کے امام کو پہچانے، خود اپنے وقت کے امام کی بھی شناخت ہو کہ کون ہے، ان کا حق بھی پہچانتا ہو کہ اس وقت میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے امام کی نسبت. اس کی معرفت ضروری ہے کہ میرے اوپر کیا فرائض بنتے ہیں اس حق کے امام کی وجہ سے. وہ جو امام کا حق ہے جو میری گردن کے اوپر ہے وہ کیا ہے, امام کی عظمت کیا ہے, یہ پہچانے کہ امامت مقام کون سا ہے, اور امامت کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے امام کو ہمارے اوپر ولایت حاصل ہو جاتی ہے. ولایت یعنی ہمارے اوپر سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے امام کو, نہ یہ کہ ولایت صرف محبت ہے امام. اور میں بس صرف تین جملوں میں اس کو ختم کروں گا کہ قرآن مجید نے جو اہل بیت سے تمسک کا ہمیں طریقہ بتایا, وہ تین چیزیں اگر ہم انجام دے دیں اور سمجھ جائیں کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ معرفت امام ہے. کون سی تین چیزیں؟ ایک, قرآن نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ایک پہلا کام جو ہے وہ اطاعت امام ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا امام کی نسبت کام یہ کہ ان کی ولایت کو قبول کرنا ہے, یعنی ان کی سرپرستی کو قبول کرنا ہے. انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دوسرا کام, دوسرا فریضہ ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی میں آ جانا ہے. اور تیسرا فریضہ کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تیسری ان کی مودت ہے. یہ تینوں کام ضروری ہیں, ان کی سرپرستی کو قبول کرنا, سرپرستی کو صرف زبان کی حد تک قبول نہیں کرنا بلکہ ان کی اطاعت بھی کرنا, اور صرف خشک اطاعت نہیں بلکہ اگر مودت نہ ہوئی تو ممکن ہے ایک دن ان کی اطاعت سے باہر نکل جائیں. جیسے خوارج, خوارج اطاعت کرتے تھے, ٹھیک ہے, کم از کم خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے ولایت کے بھی قائل تھے, ٹھیک ہے, اس ولایت کے قائل نہ ہوں گے جس کے ہم قائل ہیں, لیکن خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ جانتے تھے کہ ہم ان کی بیعت میں, ان کی سرپرستی میں, لیکن مودت نہیں تھی. اس مودت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آپ کی ولایت سے بھی باہر نکل گئے, آپ کی اطاعت سے بھی باہر نکل گئے. لہٰذا یہ تین چیزیں جو ہے قرآن نے ہم سے چاہی ہیں. تو اگر ہم اس حق کو سمجھتے ہیں اور پھر امام کی معرفت بھی رکھتے ہیں, امام کے بارے میں مطالعات بھی رکھتے ہیں, امام کے بارے میں بنیادی معلومات بھی رکھتے ہیں, تو یہ ہو جائے گی امام کی معرفت.
احسنت. قبلہ, یہاں پہ بڑی خوبصورت آپ نے معرفت کے ذیل میں جو بات کی کہ معرفت جو ہے وہ ولایت اور اطاعت اور اسی طرح سے مودت سے جو ہے وہ ملا جلا ایک مفہوم ہے. تو اب یہاں پہ اگر ہم لوگ, جیسا کہ روایات میں بھی بہت سارا ہمیں ملتا ہے کہ امام معصوم خود آرزو کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں تو اگر میں چھٹے امام جیسے کہتے ہیں اس زمانے میں ہوں تو امام کی خدمت کروں, اور دوسری طرف سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خود ظہور امام کا جو وقت ہے اس میں بہت زیادہ امتحانات ہیں, ابتلاءات ہیں, مشکلات ہیں مومنین کے لیے حتیٰ, اور اس کی شناخت جو ہے اسی معرفت کو کہ جو خود امام کی جو شناخت اور امام کے وجود کو پہچاننا ہے وقت ظہور میں, وہ بھی جو ہے وہ بہت ایک کٹھن اور مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے روایات کے اندر ہمیں, جس میں اہل بیت کی طرف سے اور خود پیغمبر کی طرف سے ہمیں روایات ملتی ہیں جس کی طرف شیعہ سنی نے جو ہے وہ اشارہ کیا, ان علائم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, وہ علامتیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے, اور اسی طرح سے وہ نشانیاں کہ جو امام کے ظہور سے پہلے اور خود امام کے دوران ظہور جو ہے وہ وقوع پذیر ہوں گی. تو امام کی شناخت کے لیے اور اس زمانے کو اور ظہور امام کو جو پہچاننا ہے, اس وقت کی جو نشانیاں ہیں, علامتیں, چونکہ یہ اس وقت موضوع جو بہت اہم ہے ہمارے زمانے میں, بہت سارے ایسے لوگ کے جو صحیح معلومات نہیں رکھتے ہوتے اور ان علائم کو سامنے رکھتے ہوئے وقت معین کر دیتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے, یا مثلاً کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, اس طرح کی مباحث جو وہ چلتی رہتی ہیں تو تطبیق کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. تو ان علائم اور نشانیوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا.
صحیح. دیکھیے, امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو علامات بتائی گئی ہیں وہ علامات دو طرح کی ہیں. کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو حتمی ہیں, یعنی کہ جس کے بارے میں روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ ہر حال میں وقوع پذیر ہوں گی. کچھ روایات علامات غیر حتمی ہیں, یعنی ممکن ہے وہ وقوع پذیر ہوں اور ممکن ہے کہ وہ وقوع پذیر نہ بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کی علامات ہیں. ایک جو ہے یہ چیز, دوسری چیز یہ کہ علامات سے ہمارا جو فہم ہے, ہم نے ان علامات کو اگر کسی کتاب میں دیکھا تو پہلے تو ضروری ہے کہ ہم ان علامات کو معتبر کتابوں میں دیکھیں، دیکھیں وہ کس تواتر سے آئی ہیں سارا کچھ، اور دوسرا ہمارا اس سے جو فہم ایجاد ہو گیا ہے ان علامات کو آیا تطبیق کرنے کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے کہ ہم ان کی تطبیق کریں، اور پھر تطبیق کر کے وقت جو ہے وہ ہم معین کر دیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ فلاں وقت میں جو ہے وہ تشریف لے آئیں گے. دیکھیے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ یا تو ہے ہی نہیں یا کم ہے. دیکھیے نقصانات میں سے جب آپ جن چیزوں کو علامت بنا کے پیش کرتے ہو، جن چیزوں کو آپ لوگوں کے ذہنوں میں حتمی چیز ایک بنا کے پیش کرتے ہو، کل اگر جو ہے وہ علامت لوگ اس کو علامت سمجھ بیٹھے اور پھر امام کا ظہور نہ ہو، حقیقت میں وہ علامت نہ ہو، تو لوگوں کا جو مہدویت پر جو عقیدہ ہے اس میں کمزوری آئے گی، اس میں مسائل بنیں گے. ٹھیک ہے، اور کل اگر مہدی برحق بھی ظہور کریں گے تو لوگ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب جو حتمی علامات ہیں وہ علامات بعض جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ حتمی علامت بیان کی گئی ہے کہ آپ کے ظہور سے تقریباً 6 مہینے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا. سفیانی، اور یہ اس کا خروج جو ہے وہ شام کے علاقوں میں جو ہے وہ ہوگا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ سفیانی کے خروج سے پہلے ایک مقدماتی خروج بھی ہوگا کسی ناسبی کا کہ جو، یا چند نواسب کا کہ جو مقدمہ بنے گا سفیانی کے خروج کا. ٹھیک ہے، تو اچھا اب اس کو بھی لے کے بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ جیسے ہی کوئی مسئلہ کوئی پیش آتا ہے تو فوراً کہنے لگ پڑتے ہیں کہ فلاں سفیانی ہے، فلاں سفیانی ہے، تو یہ جو ہے وہ تطبیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ سفیانی کا خروج جو ہے وہ حتمی ہے اور وہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہوگا. اگر ہم دوسری طرف سے اس چیز کو بھی حتمی مان لیں کہ امام کے ظہور کے بارے میں جو بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، کب ظہور فرمائیں گے، وہ آپ 10 ماہ مبارک محرم کو عاشور کے دن آپ جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کریں گے، تو اگر اس کو بھی حتمی مان لیں ہم تو پھر یہ 6 مہینے تقریباً رجب کے آس پاس بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ رجب میں جو ہے وہ خروج سفیانی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے جو حتمی ہے وہ سید یمانی کا خروج ہے. یمانی ظاہراً جو ہے ان کے بارے میں روایات میں سید بھی ہے کہ وہ سید ہوں گے، تو یمانی کا خروج جو ہے یہ شیعہ سنی دونوں روایات میں ہے، اور یمانی کے حوالے سے یہ ہے کہ مخلص ترین گروہ جو امام کی مدد کے لیے پہنچے گا وہ یمانی کا گروہ ہوگا، اور متدین ترین گروہ جو ہے وہ یمانی کا گروہ ہوگا. اچھا روایات کچھ ایسا اشارہ بھی دیتی ہیں کہ جو سید یمانی جو امام کی خدمت میں پہنچیں گے ان سے پہلے ایک اور یمانی کا بھی جو ہے وہ خروج ہوگا، وہ بھی جو ہے وہ پاکیزہ شخصیت ہوں گی لیکن وہ مقدمہ بنیں گے ان سید یمانی کا کہ جو امام کی خدمت میں پہنچیں گے. ایک اور جو چیز ہے وہ ہے روایات میں جو ہے وہ خراسانی کا جو ہے وہ خروج ہے اور امام کی نصرت کے لیے پہنچنا ہے. اب خراسانی کے حوالے سے جو روایات ہے، بعض روایات اہل سنت کے ہاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سید ہوں گے. ہمارے ہاں کوئی اس میں کوئی صحیح و سند روایت نہیں ہے کہ جو ان کو کہ سید ہونے پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہو، لیکن بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ سید ہوں گے. اچھا پھر جب آپ کے کیا اسے کہتے ہیں سفیانی کا جب خروج ہوگا تو سفیانی جو ہے وہ ایک دم بہت بڑے خطے پہ قابض ہو جائے گا. روایات سے ایون یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو خراسانی ہے اس کے خروج میں ترکوں کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہوگا اس کی مدد میں، اور پہلے لوگ جو ہے وہ اس کی یہ توجہ کرتے تھے کہ ترکوں سے مراد شاید روسی ہے، لیکن اگر آج آپ ترکیہ کی صورتحال دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ ترک بھی اس میں ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں بعید نہیں ہے. یہ جو ہے سفیانی یہ ایک دم بہت سارے بڑے خطے پر جو ہے وہ قابض ہو جائے گا، اور شام بھی جب ہم کہتے ہیں تو شام اس وقت کے شام کو جس کو شامات بھی کہا جاتا تھا، جس میں لبنان بھی شامل ہے، جس میں فلسطین بھی شامل ہے، جس میں اردن بھی شامل ہے، اور خود آج کا جو شام ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ایک بڑا خطہ جو ہے وہ آج کا جو اسرائیل ہے وہ بھی شامل ہے، اور تقریباً روایات سے جو اندازہ ہوتا ہے، اب اس کو حتمی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ہم ان اندازہ لگا سکتے ہیں روایات کی بنیاد پر کہ شاید جو ہے وہ اس سفیانی سے پہلے اسرائیل بھی شاید ختم ہو چکا ہوگا، یا یہودی حکومت یہاں سے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور سفیانی جو ہے وہ دمشق سے اپنا دارالحکومت اٹھا کے اس کو بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنائے گا، اور اس کو ویسٹ کی پوری پوری جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہوگی۔ ویسٹ کے لیے اس وقت لفظ استعمال ہوتا تھا روم، کیونکہ یورپ کے لیے یورپی جو پوری حکومت تھی اس وقت اس کو سلطنت روم کہا جاتا تھا، تو روایات میں یہ ہے کہ رومیوں کو اس کو رومیوں کی پوری پوری سپورٹ حاصل ہوگی۔ یہ امام کے تعاقب میں جائے گا، اور مکہ سے پہلے ایک سرزمین ہے جہاں پہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک سرزمین ہے، وہاں پہ اس کا پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ دھنس جائے گا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ ان میں سے یہ جو تین نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں بتائی، سفیانی والی، سید یمانی والی اور خراسانی والی، یہ تین نشانیاں امام کی ظہور کی حتمی نشانی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نشانی جو حتمی نشانی ہے وہ آواز آنا ماہ مبارک رمضان میں آسمان سے ہاتف غیبی کی، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی بشارت کی آواز آنا، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک شیطانی آواز بھی جو ہے وہ آنا اور سب تک جو ہے وہ پہنچنا۔ تو یہ چند ایک نشانیاں ہیں جو کہ حتمی نشانیاں ہیں کہ جو انشاءاللہ ہر حال میں ہو کے رہیں گی امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے۔
قبلہ، یہاں پہ آپ نے نشانیوں کی بات کی، تو یہاں پہ ایک جو ہماری عموماً ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ فہم، جو ہمارا فہم ہے، ہم لوگ جو سمجھتے ہیں ان نشانیوں سے اور ایک جو نشانی ہے، اس کے درمیان جو وہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ضروری نہیں کہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں واقعاً وہی جو ہے وہ اس کی جو نشانی ہو۔ جیسے ابھی آپ نے جو حالات ہیں، سیاسی حالات مثلا شام میں اور ترکیہ کے اندر، اور اسی طرح سے دنیا کے جو حالات ہیں اس کو ہم لوگ تطبیق کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہماری نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے امام کی نسبت، اور خود جب ہم لوگ انتظار میں ہیں تو ایک منتظر کی اور ایک انتظار کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ امام کے لیے کیسے ہم لوگ انتظار کر سکتے ہیں؟ آیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تطبیق کریں، یا نہ ہماری کچھ اور ذمہ داری بنتی ہے؟
صحیح، دیکھیے، سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نے عرض کیا پہلے سوال کے جواب میں کہ ہمارا تورہ امتیاز ہے کہ ہم ایک زندہ و حی امام کو مانتے ہیں جو کہ معین امام ہے۔ تو پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطالعات کریں، عصر ظہور کے بارے میں جو روایات اور جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور ہم پہچاننے کی کوشش کریں کہ امام کی صفات کیا ہوں گی اور امام جو ظہور کریں گے تو اس وقت کیا نتائج نکلیں گے۔ تو تاکہ دیکھیے، جب ہم امام کی حقیقی شناخت رکھتے ہوں گے تو کوئی آ کے ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا امام کے نام پر، یا انحرافی افکار کے ذریعے سے مدویت کی بنیاد پر، مدویت کا نام لے کر انحرافی عقائد کے ذریعے ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ امام کی شناخت، اور پھر جب امام زندہ و حی ہے تو امام کے ساتھ رابطہ، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ زندہ و حی امام کے نتائج میں سے ہے کہ زندہ و حی امام پر آپ جب یقین رکھتے ہیں تو اس کے نتائج میں سے جو تشیعوں میں نظر بھی آتے ہیں کہ آپ امام کے ساتھ توسل کر سکتے ہیں، آپ امام کے ساتھ راز و نیاز کر سکتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے، آپ امام کے کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، ان سے استمداد چاہ سکتے ہیں، آپ ان کی نصرت کے لیے جو ہے امام کو یقین دہانی دلا سکتے ہیں ان کی۔ یہ ایک آپ کا جو ہے وہ کام ہے کہ معرفت امام، اور معرفت امام کے لیے مطالعہ، اور پھر معرفت امام کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ امام کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے۔ یہ امام کی نسبت ہمارے کام ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام آ کے انجام کیا دیں گے، امام کیا کریں گے۔ یملا اللہ بہل اردا عدلم و قسطوں کمام مولیات ظلم و جورا۔ امام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو اب امام نے آ کے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف برقرار کرنا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم نے ظہور سے نزدیک ہونا ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی عدل و انصاف نظر آئے, ہماری زندگی میں بھی عدل و انصاف شخصی زندگی میں نظر آئے, ہمارے گھر میں بھی نظر آئے, اور پھر ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے وہ نظر آئے. تو عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہماری کوششیں جو ہے وہ ایک چیز. دوسرا, امام جب آئیں گے تو حق اور اسلام کی حاکمیت اور غلبہ ہوگا. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اسلام حاکم ہو, ہمارے گھروں میں اسلام حاکم ہو, ہمارے معاشرے میں اسلام حاکم ہو. اس کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اسلام کی حاکمیت. جب اس کے اسلام کی حاکمیت کے لیے پھر ایک اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی شناخت ضروری ہے. شناخت کے بغیر آپ کیسے اسلام کی حاکمیت جو ہے وہ کر سکتے ہو, اس کو حاکم بنا سکتے ہو اپنی زندگیوں میں یا کسی اور کی زندگی میں. تو اسلام کی شناخت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تمسک ہو, اور ان دونوں کی شناخت کے ذریعے سے ہم اسلام میں حقیقی کو پہچانے. یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے اسلام کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ فرج ہوگا. فرج ہوگا یعنی کیا, یعنی مشکلات آسانیوں میں بدلیں گی. تو اس وقت انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو جو درپیش مشکلات ہیں, ان مشکلات کو اسلام کے قوانین اور اسلام کے اصولوں کی روشنی میں, اسلامی آداب کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا. ایک امام آئیں گے, ایک اسلامی تمدن تشکیل دیں گے. تو اسلامی تمدن کی تشکیل کے لیے کوشش کرنا, ایک یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, امام جب آئیں گے تو جہاں ظلم و جور جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہوگا, وہاں پہ کچھ ایسے مخلص ساتھی بھی ہوں گے جو آپ کے عوان و انصار بنیں گے, جو پوری دنیا میں آپ کی آواز کو پہنچائیں گے. وہ ان میں 313 تو چیدہ چیدہ ہوں گے, لیکن ان کے ذیل میں بھی بہت سارے افراد ہوں گے. یوں نہیں ہے کہ امام آ کے یہ سارے کام اکیلے کریں گے. لہٰذا امام کے ظہور کے لیے تیاری کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیے, وہ جو ضروری مہارتیں ہیں آپ کسی شعبے میں بھی ہیں, امام جب آئیں گے تو ہر شعبہ زندگی میں امام کو افراد کی ضرورت ہوگی. آپ اس شعبے میں اس مہارت کو بہترین انداز میں حاصل کریں اس نیت کے ساتھ کہ کل اسی شعبے میں شاید مجھے امام زمان کی جو ہے وہ مدد کرنی پڑے. آپ تعلیم کے میدان میں آگے ہوں, آپ اقتصادی میدان میں آگے ہوں, آپ سیاسی اور سماجی اور ثقافتی میدان میں آگے ہوں, یہ آپ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ معنویت میں آگے ہوں. امام کو پختہ ارادے والے لوگ چاہیے. پختہ ارادے معنویت کے ساتھ آتے ہیں, تقوی کے ساتھ آتے ہیں. تو وہ پختہ ارادے اور عزم میں آپ جو ہے وہ آگے ہوں. تو امام کے لیے باقاعدہ معنوی تیاری بھی ضروری ہے, مادی تیاری بھی ضروری ہے.
قبلہ بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان ذمہ داریوں کی طرف جو اشارہ کیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو اس وقت در حقیقت عدل و عدالت کی حکومت ہوگی, معنویت کی حکومت ہوگی, حکم الہی کی حکمرانی ہوگی, اور ان تمام احکام اسلامی کو نافذ کیا جائے گا حقیقی معنوں میں. تو در حقیقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام کے انتظار میں ہیں تو اس اسلام حقیقی کو ہم لوگ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور معنویت اور مادی دونوں حوالوں سے ہم لوگ جو ترقی کریں. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس دن کی آرزو اور اس کی انتظار کے ساتھ اور عملی اقدام اٹھاتے ہوئے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس ظہور کے دنوں کو دیکھنا نصیب فرمائے, اور پروردگار عالم ہمیں جب تک وہ ظہور نہیں ہو جاتا اس راہ کو ہموار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنی عملی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور تمام دنیا اور تمام مستضعفین جہان کے جو امام کے انتظار میں ہیں, وہ نہتے اور مظلوم فلسطینی, وہ مظلوم مسلمان, وہ شیعیان حیدر کرات جہاں جہاں پہ بھی ہیں, اور مسلمان کہ جن کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, بلکہ تمام بشریت کہ جو ظلم اور بربریت سے تنگ آ چکی ہے, ان کی نجات کے لیے اس نجات دہندہ کی تشریف آوری کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ تمام کو خدا حافظی کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.